بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعين: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه، هذا لفظ إحدى روايات البخاري رحمه الله تعالى. حضرت ابو عمارة براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات باتوں کا حکم فرمایا. اور حکم کبھی کبھی وجوب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی استحباب کے لیے ہوتا ہے. حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم فرمایا اس لیے یہ چیز ضروری ہی ہو گئی، فرض ہی ہو گئی. عربی زبان میں حکم یہ کئی طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، کبھی فرض اور واجب کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کرنا ضروری ہے، فرض ہو گیا، واجب ہو گیا. اور کبھی کبھی حکم استحباب کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ عمل کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ کرو، مگر وہ ضروری نہیں ہے، وہ کام مستحب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس لیے فرمایا کہ یہ کام کرو، اس لیے کہ تم کرو گے تو آخرت میں تمہیں نفع ہوگا، تمہاری روحانیت میں ترقی ہوگی، لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو میرے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہوگی، گنہگار نہیں ہوں گے. کبھی کبھی حکم جو ہے یہ نہ وجوب کے لیے ہوتا ہے نہ استحباب کے لیے ہوتا ہے، یہ صرف ارشادی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر ترس آ جاتا ہے اور ہمارا دنیاوی نقصان نظر آتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بس ہماری بھلائی، ہماری خیر خواہی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دیا کرو. اب یہ جو حکم ہے یہ فرض و واجب کے قبیل سے بھی نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اور یہ استحباب کے قبیل سے بھی نہیں ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. اس پر اگر عمل کریں گے تو اس میں ہمارا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ جب چراغ جلتا ہے اور رات کو سوئے ہوئے ہیں اور کسی وجہ سے وہ چراغ گر گیا، کوئی چوہا آیا اور دوڑتے بھاگتے وہ چوہے نے اس کو گرا دیا، اب آپ سوئے ہوئے ہیں تو گھر جل جائے گا، آپ کا نقصان ہوگا، اس میں جان بھی جا سکتی ہے. تو اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھلائی اور ہماری دنیاوی خیر خواہی کے لیے فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کرنا اللہ تعالی شانہ کا حکم کرنا ہمیشہ فرض کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ واجب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آگے کی جو سات چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزیں ضروری ہیں، بعض چیزیں ضروری نہیں ہیں، بعض چیزیں بعض اوقات میں ضروری ہوتی ہیں، بعض اوقات میں ضروری نہیں ہوتی۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سات کاموں کا حکم فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتوں چیزیں فرض ہیں، ساتوں چیزیں واجب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی حکم جو ہے وہ فرض اور وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی حکم استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ تو سات چیزیں کیا ہے؟ نمبر ایک، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، خیر خیریت معلوم کرنا، اور اگر اسے خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرنا، کھانے پینے کی ضرورت ہو تو کھلانا پلانا، یعنی اس کی ضرورت اور ہماری استطاعت دونوں کو سامنے رکھ کر کام کرنا۔ اور بالعموم جو بھی مریض ہوتا ہے اس کے گھر والے دیکھ بھال کرنے کے لیے تو ہوتے ہیں، تو عیادت المریض کا جو عام مطلب ہے وہ یہ کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جانا اور جا کر کے خیر خیریت معلوم کرنا۔ اور اس کے بھی پھر احکام ہیں جو ریاض الصالحین میں دوسری جگہ پر آئیں گے کہ بیمار کی عیادت کیسے کی جائے۔ تو پہلی چیز ہے عیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا، یہ مستحب ہے۔ اور اگر بیمار ایسی جگہ پر ہے اور ایسے حالات میں ہے کہ اس کی بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر مسلمانوں پر ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ کبھی مستحب ہوگی کبھی ضروری ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تو یہ حکم فرمایا، نمبر دو واتباع الجنائز، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں میں شرکت کا حکم فرمایا، جنازوں کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی جنازوں میں جاؤ، جنازوں میں شرکت کرو۔ اور جنازوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہاں تک جائیں، جا کر کے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تدفین میں بھی شرکت کریں۔ لیکن اگر تدفین تک شرکت نہیں کر سکتا تو کم سے کم نماز جنازہ تک تو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جو شخص کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور نماز جنازہ سے فارغ ہو کر واپس آ جاتا ہے، فلہ قیرات، اسے ایک قیرات ملتا ہے، اور اگر نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد تدفین تک رہتا ہے اور میت کو دفن کرنے کے بعد واپس لوٹتا ہے تو اس کے لیے دو قیرات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو قیرات ہیں، یہ قیرات جو ہے نا، جیسے پاؤنڈ ہے، شلنگ ہے، پینی ہے، تو اس طرح قیرات جو ہے وہ بھی درہم دینار کی ایک مقدار ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیرات دنیا والا نہیں ہے، یہ قیرات آخرت والا ہے۔ اور ایک قیرات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑے پہاڑ جتنا ثواب ہوگا، اور دو قیرات کا مطلب بہت بڑے دو پہاڑ جتنا ثواب ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سن سکے تھے۔ تو معمول ان کا یہ تھا کہ نماز جنازہ کے لیے جاتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتے تھے کہ نماز جنازہ ہو گئی، جہاں تک تدفین کا تعلق ہے تو دوسرے لوگ کر لیں گے، اور مشغول آدمی تھے، دوسرے بھی کام کاج ہوتے تھے اور وہ بھی دین ہی کے ہوتے تھے تو آ جاتے تھے. جب انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی کہ جو شخص نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اسے ایک قیرات ملتا ہے اور تدفین تک شریک رہتا ہے تو دو قیرات ملتے ہیں، تو انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ لقد فرطنا فی قراری تکثیرا، ہم نے اب تک بہت قیراتوں کا نقصان کیا ہے، اس لیے کہ اب تک جتنے جنازے پڑھے اس میں دو کے بجائے ایک ہی قیرات کا ثواب لے کر کے آئے ہیں. اور آگے راوی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد زندگی بھر کا معمول ان کا یہ رہا کہ واپس نہیں لوٹتے تھے جب تک کہ تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے تھے. تو اگر کوئی عذر ہے اور نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے، کچھ حضرات پڑھ لیں گے تو پوری بستی کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی، مگر ظاہر ہے کہ جو جائے گا اسے ثواب ملے گا، نہیں جائے گا اسے نہیں ملے گا. تو اگر ہو سکے تو ہر شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کی کوشش کرو، اور ایسا سمجھو کہ جانے میں میرا بھی فائدہ ہے اور میت کا بھی فائدہ ہے. میرا فائدہ یہ ہے کہ مجھے قیرات ملے گا، میرا فائدہ یہ ہے کہ مجھے آخرت کی فکر نصیب ہوگی، اور میت کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے لوگ زیادہ اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اتنا اس کی مغفرت کے امکانات بڑھ جائیں گے. اور میت کے رشتہ داروں کا بھی فائدہ، میت کے رشتہ داروں کا اس لیے فائدہ کہ ان کو تقویت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، ان کا غم کم ہوتا ہے، ان کو اپنے میت کے بارے میں تسلی ملتی ہے کہ اوہو اتنے لوگ آئے تھے، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہوگی. اور قبرستان والوں کا بھی فائدہ، اس لیے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر سب کو ثواب پہنچاتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مومنین کہتے ہیں. اس لیے کوشش کرو، یہ جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہیں جاتے ہیں جہاں منہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، یہ غلط ہے. میں گزشتہ ہفتے بھی سلام کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اور اس میں جتنی چیزیں، سات چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں، ان سب کے بارے میں اس ہفتے پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ سلام، عیادت مریض، نماز جنازہ میں شرکت، اور باقی آگے جتنی چیزیں آ رہی ہیں، یہ رشتہ داری کے حقوق میں سے نہیں ہے، یہ دوستی کے حقوق میں سے نہیں ہے، یہ اخوت اسلامی کے حقوق میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا شخص بیمار ہو جائے جس سے رشتہ داری نہیں، ایسا شخص بیمار ہو جائے جس سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں. ایسا شخص ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہیں، ایسا شخص ہے جس سے کوئی محبت کا تعلق نہیں، مگر بیمار ہو جائے تو پھر بھی اس کی عیادت کی جائے، انتقال کر جائے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے. اور اگر وہ مسلمان ہیں اور ساتھ میں دوست بھی ہے تو حق اور بڑھ گیا، مسلمان بھی ہے رشتہ دار ہیں، حق اور بڑھ گیا، مسلمان ہے اور کوئی تعلق ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، پیر ہے، مرید ہے، محسن ہے، حق اور بڑھ گیا. مگر یہ اخوت اسلامی کا حق ہے، اسلامی اخوت کا حق ہے. اس لیے پتہ چلے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کے جنازے میں شرکت کرنے سے آپ کا دوسرا کوئی نقصان نہ ہونے والا ہو تو جانا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو تدفین تک رہنا چاہیے. اگر کوئی عذر ہے تو تدفین کے بغیر بھی آ جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، نیکی میں کمی آ جائے گی. واتباع الجنائز. تیسری چیز وتشمیت العاطس. چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہنا، یہ واجب ہے. چھینکنے والا چھینکتا ہے اور الحمدللہ نہیں کہتا تو وہ یرحمک اللہ کی دعا کا مستحق نہیں ہے. چھینکنے والا چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تب واجب ہو گیا یرحمک اللہ کہنا. الحمدللہ سننے پر اگر یرحمک اللہ نہیں کہیں گے تو گنہگار ہوں گے. تو الحمدللہ کہنا چھینکنے پر تو مستحب ہے اور جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب, اور واجب کا درجہ سنت سے بڑھا ہوا ہے جیسے فرض کا درجہ واجب سے بڑھا ہوا ہے. تو فرض سے جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ واجب سے نہیں, اور واجب سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ مستحب سے نہیں. لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے, یہاں الحمدللہ کہنا سنت ہے مستحب ہے, مگر اس پر جو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ یرحمک اللہ کہہ کر واجب کو ادا کرنے پر نہیں ملتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یرحمک اللہ کہہ کر واجب کے عمل پر لانے والا یہ الحمدللہ کہنے والا ہے. اگر یہ الحمدللہ نہ کہتا تو وہ یرحمک اللہ نہ کہہ سکتا. تو اس وجہ سے الحمدللہ کہنے والے کا ثواب بڑھ جاتا ہے. سلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ السلام علیکم کہنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب, تو واجب کا ثواب بڑھ جانا چاہیے, مگر ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اسے کہ یہ اگر السلام علیکم نہ کہتا تو وعلیکم السلام کا اسے موقع ہی نہ ملتا. تو یہ دو جگہ ایسی ہے پوری شریعت میں کہ جہاں سنت کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے. تو جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ, چھینک آئے تو کہو الحمدللہ, اور الحمدللہ سننے پر کہو یرحمک اللہ, اور جس نے الحمدللہ کہا تھا وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب یہ دعائیں اگر ہم سیکھ لیتے تو ہم سب کے کتنے مسائل حل ہو جاتے. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. وہ سامنے والا کہے گا یرحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم کرے. اب اگر یہ دعا قبول ہو جائے, زندگی میں ایک شخص کتنی مرتبہ چھینکتا ہے, تو چھینکنے والے کو کتنے لوگ یرحمک اللہ کہیں گے اگر یہ ایک مرتبہ قبول ہو جائے کہ اللہ آپ پر رحم کر دے. اچھا, اور پھر جواب میں وہ کیا کہتا ہے, یہدیکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے, ویصلح بالکم, اور تمہاری حالت کو درست کر دے. اب جو بھی حالت ہو, بیماری کی حالت ہے اسے درست کر دے, قرض کی حالت ہے اسے درست کر دے, پریشانی کی حالت ہے اسے درست کر دے. تو یہ دوسری چیز ہے, وہ تشمیت العاطس, اس پر بھی مستقل بیان دوسری جگہ پر آئے گا. تیسری چوتھی چیز ونصر الضعیف, کمزور کی مدد کرنا, کمزور کی مدد کرنا. اور پانچویں چیز وعون المظلوم, مظلوم کی مدد کرنا. کمزور کی مدد کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا. مظلوم تو وہ ہے جس پر کوئی ظلم کر رہا ہے, اور کمزور وہ مظلوم بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کمزور, کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کی آپ نے مدد کر دی, کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی کمزور ہے تو اسے فارم بھرنے میں آپ نے مدد کر دی, یہ بھی کمزور کی مدد ہے. کوئی یتیم ہے, بیوہ ہے, تو جس لائن کی بھی کمزوری میں کوئی مبتلا ہے اور اللہ تعالی شانہ نے آپ کو اس کمزوری سے بچایا ہے, اس کو اس کمزوری کی حالت میں مدد کرنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی حالت نبوت سے پہلے جو تھی, جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, وتحمل الکل, آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں, بوجھ کو اٹھاتے ہیں, یعنی آپ یتیموں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں, بیواؤں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں, کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں, مظلوموں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. وتقر الضعیف, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا آپ تعاون کرتے ہیں, چاہے وہ آسمانی مصیبت ہو چاہے دنیاوی مصیبت ہو. تو ونصر الضعیف, یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ کمزور کی مدد کرنا, اور اس میں بھی بطور خاص مظلوم کی مدد کرنا. وافشاء السلام, اور سلام کو پھیلانا. اصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ ہے سلام کی فضیلت اور اس کو پھیلانے کا حکم. تو یہ حدیث میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کا حکم فرمایا ہے. اور آخری چیز وہ ابرار المقسم، قسم کھانے والے کو بری کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی قسم کھا لی، اب اگر وہ اس قسم کو پورا نہیں کر سکے گا تو قسم توڑنے کا گنہگار ہوگا. تو آپ اگر اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو قسم توڑنے سے بچا سکیں تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج ضرور کوونٹری جا کر میرے بھائی کی ملاقات کروں گا، قسم کھا لی اس نے. پھر وہ آپ کے پاس آیا کہ بھائی میں نے قسم کھا لی ہے، میرا بھائی کوونٹری میں رہتا ہے کہ میں ضرور جاؤں گا، مگر بس بھی نہیں مل رہی ہے، ٹرین بھی نہیں جا رہی ہے، وہاں پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر میں آج نہیں گیا تو میری قسم ٹوٹے گی اور گنہگار ہوں گا، تو آپ اگر مجھے لے جائیں تو احسان ہوگا آپ کا. اب آپ دیکھ لیجئے، فارغ ہیں آپ، گاڑی بھی ہے، ٹائم بھی ہے، لے جا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرو اور لے جاؤ تاکہ اس کی قسم نہ ٹوٹے. تو وہی ابرار المقسم کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھانے والا قسم کھا لے اور قسم ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور وہ اس میں گنہگار ہو سکتا ہو تو، اور آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں اور اس کو بری کر سکتے ہیں اس گناہ سے، تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. اب دیکھو ان باتوں سے یا اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کتنے ہیں اور ہمیں آپس میں کتنی محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا کتنا تعاون کرنا چاہیے. آج کل جو ہے یہاں پر بھی، اور اب تو واپس انڈیا جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، بنگلہ دیش جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، تو ہر جگہ کے ماحول میں بہت تبدیلی آ گئی ہے اور سب کی طبیعتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ بھائی اپنا بدن لحاف میں محفوظ ہے تو پھر دوسرے کو سردی لگتی رہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، جبکہ پہلے لوگ جو ہیں خود سردی برداشت کر لیتے تھے اور دوسروں کو چادر دے دیتے تھے. تو ذرا تھوڑی یہ فضا پیدا کرو کہ ایک دوسرے کا تعاون ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو. اب تو ہم ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ کچھ دے کر کے تسلی دینا تو بہت دور کی بات ہے، دو لفظ بھی ہم نہیں بول سکتے، دو لفظ بھی ایسا بھی ہم نہیں بول سکتے کہ بھائی آپ کے گھر میں کچھ تکلیف تھی، خیریت تو ہے، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ پڑ جائے. پوچھنا چاہیے کہ بھائی خیریت ہے، آپ کا قرض ورض اتر رہا ہے کہ نہیں، کوئی مانگنے کے لیے تھوڑا آئے گا، کوئی آپ کے سر پہ تھوڑا بیٹھ جائے گا، اس کو تسلی ہوگی کہ میرے مجھے پوچھ رہے ہیں، میرے ساتھ بھی کوئی ہے، یہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، بھائی آپ کے بچے ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ آوارا ہو گیا تھا بچہ، قابو میں ہے کہ نہیں، مانتا ہے کہ نہیں، آپ کی تسلی ہوتی ہے. تو آپس میں بھی تعلقات، اللہ تعالیٰ شان و ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرماوے. انتقال کر گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شان و مغفرت ان کی فرماوے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماوے. مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرماوے. قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں سے دوش فرماوے. حاجت مندوں کی اللہ تعالیٰ حاجت روائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شان و ہم سب کو دنیا کی آخرت کی خیر عطا فرماوے، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچائے، ہمارا تزکیہ فرماوے، ہمیں اپنی محبت اپنا تعلق نصیب فرماوے، علم میں برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.